الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کلو کلام لا یذکر اللہ تعالیٰ فیہ فیبدأ بہ بالصلاۃ علیہ فہو ممحوق من کل برکہ. یعنی ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم اور خالی ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں برکت آئے، ہمارے کاموں میں برکت آئے، ہم جو کام شروع کریں وہ پورا ہو جائے، ہم اگر کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ اسے سمجھ آ جائے، تو ہمیں اللہ پاک کا ذکر اور درود پاک کے بعد وہ بات شروع کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نارملی اجتماعات میں مبلغین، علماء خطبے میں پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر درود پاک پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی، درود پاک بھی ہو گیا. تو اگر ہم اپنی گفتگو میں یہ انداز اپنا لیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری باتوں میں برکت آئے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر یہ انشاءاللہ اپنی گفتگو میں شامل کر لیں تو اس کی بڑی برکت ملے گی. شاعر بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو. جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو. نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو. ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے. بہت سارے پرابلمز ہیں، بہت سارے درد ہیں، سب کی الگ الگ دوا کی ضرورت نہیں، ایک ہی دوا کافی ہے. ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو. درود اگر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. تو زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو موضوع ہے وہ بڑا پیارا ہے، بڑا نرالا ہے، اور یوں سمجھیے کہ بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گا. صحابہ کرام علی رضوان میں مختلف طبقات تھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے چار خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرۂ مبشرہ ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں جو اصحاب بدر تھے، بدر کے مارکے میں تھے. اسی طرح کچھ وہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ایک کیٹیگری وہ بنتی ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. کچھ صحابہ نے ایک ہجرت کی، کچھ صحابہ نے دو ہجرتیں کیں. تو علماء نے بہت ساری صحابہ کرام کی کیٹیگریز بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے. مگر آج جو میں کیٹیگری یا جس عظیم طبقے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، بڑا نرالا طبقہ ہے. صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے، چند صحابہ کرام ہیں مگر کمال کے صحابہ کرام ہیں. ان کا صبر، ان کی قناعت ہیں، ان کی غربت کے اوپر اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور بالخصوص نبی پاک سے ان کی محبت، اور پھر قرآن میں ان کے فضائل بیان ہوئے. وہ کون سے صحابہ ہیں اور یہ کون سا خوبصورت گروہ ہے، میں بتاتا ہوں. پہلے انشاءاللہ ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا، اور ہم کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ہم روزہ رکھتے تھے، اور افطار کے وقت ہمیں کوئی مالدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے تھے، اور ثواب کمانے کے لیے ہمیں روزہ افطار کروا دیتے. سارے غریب تھے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ افطار کرواتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ تو رکھا تھا، افطار کا وقت آ گیا، ہمیں کوئی لینے ہی نہیں آیا، افطار کے وقت کسی نے بھی افطار نہیں کروایا۔ کہتے ہیں بغیر کھائے پیے پوری رات گزار دی، اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لی، یعنی افطار کا کھانا بھی نہیں، سحری بھی نہیں، یقیناً پانی وغیرہ پی لیا ہوگا، افطار کر لیا، مگر کنٹینیو بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا، کسی نے دعوت نہیں دی۔ کہتے ہیں تیسرا روزہ شروع ہو گیا، ہم نے تیسرا روزہ رکھ لیا، ہیں تیسرے روزے کا جب افطار کا وقت آیا تو کہتے ہیں اب ہماری بھوک کی شدت برداشت کے قابل نہیں تھی، سب بڑے کمزور ہو گئے، ظاہر ہے اب تین دن ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب جب تین دن سے میں ہم دیکھا نا کہ کوئی کھانا نہیں ملا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو دربار رسالت میں آ جاتے تھے، لیکن کسی بندے سے نہیں کہا، ہیں مانگنا شروع نہیں کر دیا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق آقا ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، میرے آقا تو سب کو سینے لگاتے، اور یہ تو صحابہ کرام تھے۔ تو اب جب صحابہ وہاں گئے تو نبی پاک نے فوراً اپنے تمام گھروں میں ازواج مطہرات کو میسج پہنچایا کہ کھانے کو کچھ ہے، کچھ صحابہ بھوکے ہیں۔ تو جواب آیا کہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابہ تین دن سے بھوکے ہیں اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے، غریبوں میں بانٹ دیا ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا دن آیا، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ گئی ہو کہ 24 گھنٹے کچھ نہ کھایا ہو، ہیں روزہ رکھا ہو، افطار ہی نہ ملا ہو، اور یہ 24 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تین دن ہو چکے ہیں۔ یا کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ہو؟ اللہ پاک کی رحمت سے سب کا انتظام ہو جاتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، لیکن ہمارے شکوے کتنے ہیں، ہماری کمپلینز کتنی ہیں، ہماری ناشکریاں کتنی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے، انما انا قاسب واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، مگر خود عالم کیا ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، مگر شکوا نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، جب کچھ نہیں تھا نا، اب نبی پاک تو میرے آقا ہیں نا، نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، تو پیارے آقا نے تمام ان صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ اب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول آئے بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے اور کہتے حضور یہ کھانا حاضر خدمت ہے۔ نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کھانا کھلا دیا۔ اب اسے ایک واقعے سے اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے کہ صحابہ کا صبر، صحابہ کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا، نبی پاک کا صبر، اور پھر نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ دیکھیں اگر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلے تو پورا بیان اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنا صبر درکار ہے۔ کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی کھانا پسند کا نہیں ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شکوا نہیں، شکایت نہیں۔ اور لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا کر اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے، ہم کہتے نہیں اللہ نے ایسا کیا ہے، مگر بتاؤ نا کیا کس نے۔ اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں یار صبح سے بیمار ہوں، کاروبار بہت ڈاؤن ہے، پیسے کم ہو گئے، تو کس نے کیے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اس کو لاجیکلی سمجھے نا، یہ پیسولی کہتے نہیں زبان سے مگر عمل سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مشکل بھیجی. کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے رب نے بہت اچھا رکھا ہے مجھے, کروڑوں سے اچھا رکھا ہے, کتنی بیماریاں ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جناب 1 کروڑ روپے ہوں اور آپ کے گردے خراب ہوں, وہ کروڑ روپے اچھے یا وہ گردے خراب والی بیماری خطرناک ہے؟ اگر گردے ٹھیک ہیں پوچھیں اس سے جس کا ڈائلسز ہوتا ہے, پوچھیں اس سے کہ جس کے گردے خراب ہیں. اب بتائیں نا, یہ زندگی ہے. اگر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے مجھے اور میں گھر میں بیٹھا ہوں, ہاسپٹل میں نہیں ہوں, تو پھر تو میرے سجدے ہی ختم نہیں ہونے چاہیے تھے. ہیں دنیا میں ایک اور ڈبیٹ ہوتی ہے, چلیں یہ بات چلی ہے تو بتاؤں. ہم لوگ کہتے ہیں ویلتھ ہونی چاہیے, ویلدی پرسن از ویری بیسٹ, ویری فارچونیٹ. جو مالدار آدمی ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ویلتھ کہتے کس کو ہیں, اس پر باقاعدہ اب ڈبیٹ ہوتی ہے دنیا میں. ہم سمجھتے ہیں کہ دولت پیسہ ہے, مگر اب دنیا ریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ دولت صرف پیسہ نہیں, 5 قسم کی دولت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ویلتھ کیا ہے؟ سب سے بڑی ویلتھ یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں. یعنی پہلی دولت ہی صحت ہے. اور اس کو بالکل سمجھ, دو اور دو چار والی بات ہے. آپ کی جیب بھری ہو پیسوں سے اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے, آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے, آپ کیا کرو گے؟ ان پیسوں کو انجوائے کیسے کرو گے؟ آپ کھا نہیں سکتے, کھاتے تو ہضم نہیں ہوتا. تو پتا چلا پہلے تو صحت ہے. تو اب اس سے بھی سیکھ لیجئے کہ صحت کا خیال رکھنا ہے. کچھ لوگ پیسے کمانے کے چکر میں صحت برباد کر دیتے ہیں. جب مالدار بنتے ہیں تو بیمار بھی بن جاتے ہیں, تو فائدہ کیا ہوا؟ ہیں ساری زندگی لگے رہے مال کمانے, نہ نیند دیکھی, نہ آرام دیکھا, نہ جناب رشتہ داریاں دیکھی, نہ دوست دیکھے, برباد کر دی صحت. وہ پیسے بڑے ہیں, اس کو انجوائے کرنے کی صحت ہی نہیں ہے. تو پہلی دولت ہی صحت ہے. ٹھیک ہے, پھر بتانے والے بتاتے ہیں ریسرچ کر کے کہ دوسری دولت آپ کی فیملی ہے. آپ دیکھیں نا, کبھی آپ تھکے ہوئے گھر جائیں, چھوٹا بچہ آ کے گود میں بیٹھ جائے, تھکن ختم ہو جاتی ہے. یہ کسی بھی ورزش سے ختم نہیں ہو سکتی, دنیا کے کسی کھانے سے ختم نہیں ہوتی. جب اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پوتے پوتیاں جب وہ سینے لگتی ہیں, بندہ فریش ہو جاتا ہے 10 منٹ کے اندر. فیملی کا پیار یہ بڑی دولت ہے, اور لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے. یار میں بہت بزی ہوتا ہوں, بہت نوکری کرتا ہوں, ڈبل نوکری کرتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ہے فیملی کے لیے. فیملی دور ہو گئی, لڑائی جھگڑے ہو گئے میاں بیوی میں, بچے نافرمان ہو گئے, اور آپ دنیا کے مالدار آدمی بن گئے. کیا کرو گے اس پیسے کا, کس پہ خرچ کرو گے؟ میں نے کئی ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو گھر جاتے ہیں تو جھگڑا منتظر ہوتا ہے, ڈرتے ہیں گھر جانے کے لیے, اور گھر جا کے ٹینشن میں آ جاتے ہیں, کس کام کا وہ پیسہ؟ تو دولت صرف مال نہیں ہے, ویلتھ کی 4-5 قسمیں بیان ہوئی. اچھے دوست دولت ہیں. میرے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑے رہنے والے دوست, یہ بہت بڑی ویلتھ ہے. سہارا مل جاتا ہے. میرے پاس دنیا بھر کی دولت ہے, ایک دوست نہیں ہے. کوئی مصیبت میں ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے, بلکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار یہ برباد ہو جائے, کیونکہ میں نے اتنا تنگ کیا لوگوں کو, اتنا لوگوں کو ٹینشن دی کہ آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, میں تنہا ہوں. کلاش ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی برے وقت میں کھڑے رہنے والا دوست نہیں ہے. یہ دولت نہیں ہے. پیسوں کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے, اور ہم ایک ہی ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں کہ بس مال مل جائے. نہیں, بہت ساری اللہ نے دولت دی ہے اگر آپ صحت مند ہیں, آپ کی فیملی آپ سے پیار کرتی ہے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں. یو آر ویری مچ ویلدی, آپ بڑے مالدار ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمان کے پاس تو دولت بھی ایمان کی ہے نا. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, چہے دو جہاں کا اسیر ہوں. ارے اس سے بڑی ہمارے پاس مال اور دولت کیا ہوگی؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, رسول پاک کا دامن ہاتھ میں ہے, خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. اب میں بتاتا ہوں اس واقعے میں جو صحابہ کرام تھے نا, جو 3 دن بھوکے رہے مگر شکوہ نہیں تھا, صبر تھا, وہ صحابہ تھے اصحاب صفا. ہاں یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی یونیک کیٹیگری ہے. ان کے گھر نہیں تھے, ٹھیک ہے, یہ نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا سارا دن. ان کے پاس بعض اوقات پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے, ایک چادر ہوتی تھی بس, اسی سے وہ ستر کو ڈھانپتے تھے, مگر سرکار کے در پر پڑے رہتے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, علم دین سیکھتے تھے. اور نبی پاک بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, کہ جب مدینے جاتے ہیں نا تو آج بھی نبی پاک کے روزے کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے, اصحاب صفہ کا چبوترہ, یہ اسی جگہ بیٹھتے تھے. اب ذرا جو مدینہ شریف گئے ہیں میری بات جلدی سمجھ جائے گی کتنا قریب ہے. وہ روضہ رسول جو آج ہے وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا, اتنا قریب یہ بیٹھے رہتے تھے. میرے آقا باہر تشریف لاتے, ان کو کھانا کبھی دیتے, ان کو علم دین عطا فرماتے اور یہ بیٹھے رہتے تھے. تو یہ وہ صحابہ ہیں جو بڑے کمال کے صحابہ ہیں. اب ذرا ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اہل الصفتی اضیاف الاسلام, یعنی اصحاب صفہ اسلام کے مہمان ہیں. وہ صحابہ کرام جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا, دور دراز علاقوں سے علم دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے, ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی, وہ مقام صفہ پر آ کر قیام کرتے تھے. دنیاوی لذتوں سے دور, نفسانی خواہشات سے پاک رہ کر رات دن یہیں رہتے, عبادت کرتے, علم دین سیکھتے اور سکھاتے اور دین کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے. ان کی سبحان اللہ ان کی قسمت تو دیکھیے کہ ساری دنیا چھوڑ کر کس کے در پر ڈیرے جمائے ہیں. سخیوں کے سخی کے در پر ڈیرے جمائے ہیں, در اقدس پہ تمہارے کو پڑے رہتے ہیں, بڑھ کے جنت سے مدینے کی فضا جانتے ہیں, اپنی ہستی سے جو تیرے در پہ مٹنا جانتے ہیں, کچھ وہی لطف فنا اور بقا جانتے ہیں. اصحاب صفہ کی قسمت تو ایسی تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ علی حجویری داتا صاحب فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. اب ذرا اس آیت کا پس منظر شان نزول سمجھیے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو بڑے غیر مالدار غریب سے صحابہ بیٹھے ہیں. اب ظاہر ہے جو غریب ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی بڑے نارمل سے ہوتے ہیں, اور اصحاب صفہ کے پاس تو پراپر ڈریس بھی نہیں ہوتا تھا, اتنے غریب تھے, ایک چادر بعض اوقات پہنتے تھے. تو جب مالدار لوگ آئے نا اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اور دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو غریب سے اور غیر مالدار لوگ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہمیں بڑی شرم آتی ہے, آپ ان کو یہاں سے دور کر دیں, اپنے پاس نہ بٹھائیں, ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں, ہم مسلمان ہو جائیں گے, مگر آپ ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھائیں. اللہ اکبر, غریبوں کے آقا, بے قصوں کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مطالبے سے صاف انکار فرما دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب کریم, وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں, انہیں اپنے سے دور مت فرمائیے. سبحان اللہ, جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا, جو خدا کا ہوا ہوا تیرا, حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے, ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے, یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام, کہ اسلام کی ابتدا میں بھی غریبوں نے پہلے اسلام قبول کیا. نبی پاک کے ساتھ صحابہ بڑی غربت میں رہتے تھے, مگر کیا خوبصورت تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ اے محبوب, یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے. اور غیر مسلموں کا مطالبہ کیا تھا, غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے. مگر سچ بتائیں کیا آج کے مسلمانوں کا بھی یہ انداز نہیں ہو گیا, تھوڑے سے پیسے آ جائیں, تھوڑا سا مقام مل جائے, اب ہم کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا, میں ان کے ساتھ, یعنی اب ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دینی اجتماعات میں بھی اگر غریب لوگ زیادہ جمع ہیں تو مالداروں کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. مجھے بتاؤ نا, پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کا معنی ہی تو یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنے آپ سے ذلیل سمجھے, حق کمتر سمجھے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا. کبھی بھی دماغ میں یہ بات مت لائیے گا, یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا, بلکہ سچی بات ہے یہ تو شیطان کا طریقہ ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اس نے ایک ہی تو جملہ کہا تھا, انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا, میں بہتر ہوں. اور آج یہی تو کر رہے ہیں لوگ, میں بہتر ہوں, میں بنگلے والا ہوں, میں گاڑی والا ہوں, میں مالدار ہوں, میں جناب اتنا مشہور ہوں, میری اتنی عزت ہے, میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ تکبر اتنا برا گناہ ہے, یاد رکھیے, بہت سارے جرم ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, مگر اللہ کو تکبر کتنا سخت ناپسند ہے. ذرا سوچئے کہ شیطان نے زندگی میں ایک ہی بار تکبر کیا تھا, ونس ان اے لائف ٹائم, ساری عبادت برباد, शैतान की इबादत कितनी थी, जन्नत का खजांची था, मगर अल्लाह ने अपने दर से उसको मरदूद करार दे दिया। अब जो रोज ये करता है, उसने तो एक बार किया ना, जो रोज ये कर रहा है, अच्छा कहता नहीं, हम कहते नहीं कि मैं गरीबों के साथ नहीं बैठ रहा, मगर कोई बैठ जाए तो बुरा लगता है। अपनी सवारी में कभी बिठाया हमने बराबर में, कभी खाने में किसी गरीब के साथ बैठकर खाना खाया, खाया करें। यानी अगर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो कहते हैं ना कि अंदर अगर इन्फेक्शन है, बीमारी का मालूम करना हो तो फिर टेस्ट कराना पड़ता है ना कि है भी कि नहीं। मैं आपको टेस्ट, सिंपल टेस्ट बता देता हूँ कि जब भी किसी गरीब के साथ बैठने में तकलीफ होना, समझ लो अंदर इन्फेक्शन है। तकलीफ क्यों हो रही है? किसी गरीब से हाथ मिलाने में अगर तकलीफ हो रही है, किसी को सलाम लेने में तकलीफ हो रही है, तो इट मीन समथिंग रॉन्ग इन माई हार्ट, गड़बड़ हो गई है। अरे भाई, अच्छा फिर उलमा ने इसका तरीका भी यही बताया कि अगर किसी को तकब्बुर का इलाज करना है ना, आजी इख्तियार करनी है, तो उसको चाहिए गरीबों के साथ बैठ के खाना खाए, उनको सलाम में पहल करे, उनसे हाथ मिलाए, उनसे मुआनका करे। ये तो मेरे आका का तरीका है और क्या कुरान की तालीम है। और गैर मुस्लिमों ने क्या कहा था कि हमें गरीबों को दूर कर दे, हम ईमान ले आएंगे। प्लीज कभी भी ये ना अपने अंदर आने दें, ना अपने बच्चों के अंदर आने दें। न्यू जनरेशन में ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुलाज़मीन के साथ बर्ताव अलग हो गया है। बल्कि अब तो ये हाल हो गया है, कहते हुए मज़ा तो नहीं आ रहा, कि अगर कोई बंदा अमीर हो जाए ना या मशहूर हो जाए, तो अब वो अपने गरीब रिश्तेदारों को डिसओन करना शुरू कर देता है कि यार मैं कैसे बताऊं कि मेरे चचा का बेटा रक्षा चलाता है। हैं, पहले वो खुद भी गरीब इलाके में रहता था, अब पैसे वाला हो गया, डिफेंस में आ गया, किसी अमीर इलाके में आ गया, अब वो चाहता है कि वो यार वो वाला रिश्तेदार मेरे करीब ना आए, लोगों को कैसे बताऊंगा कि मेरा कज़न है या मेरा फला रिश्तेदार है। क्या हरज है इसमें, इसमें क्यों दिल पर बोझ आ रहा है? भाई मैं भी वही था, अगर आज अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया तो क्या मैं गरीबों से मिलना छोड़ कर दूंगा? अपने रिश्तेदारों को डिसओन, पुराने दोस्तों से नहीं मिलते, आए किसी गरीब इलाके से थे, उन गरीब इलाके वाले दोस्तों को छोड़ दिया कि नहीं यार अब मेरी तो सोसाइटी अलग हो गई, मेरा उठना बैठना अलग हो गया, ये मेरे साथ कहाँ चलेंगे। कभी सोचा उनके दिल पर कितना अफसोस होता होगा? मैं मशवरा देता हूँ आपको, गुर्बत के साथ ही, और ख़ास तौर पर जब आपको कोई नहीं जानता था, उस वक्त के दोस्तों को कभी ना भूलिएगा। आज आप मशहूर हो गए हैं, दुनिया आपके आगे पीछे है, ये तो शोहरत की वजह से आए हैं, उसको क्यों भूल गए जब तुम्हें कोई नहीं जानता था, वो तुम्हारे साथ खड़ा था? अरे उसकी इज्जत ज्यादा करो। जब मेरे पास मालो दौलत की कमी थी और कुछ दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार थे जो मेरे साथ थे, और आज अल्लाह ने नवाज दिया, आज तो बहुत सारे लोग साथ हैं, उस वक्त के लोगों को याद करें। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को। मुझे उनकी एक बड़ी प्यारी अदा हमने सीखी उनसे, आपने भी देखा होगा, अमीर अहले सुन्नत आज भी उन दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले लोगों को याद रखते हैं कि जिन्होंने दावत इस्लामी के शुरू में दावत इस्लामी का साथ दिया। वो कहते हैं उस वक्त तो लोग ही नहीं थे, अमीर अहले सुन्नत खुद मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, बस में सफ़र करते थे, कहते उस वक्त इन्होंने हमें साथ दिया, आज उनके लिए हज़ार आदमी गाड़ी लेकर तैयार खड़ा है कि हज़रत थोड़ा कदम रख दें। कहते ये तो और वक्त है ना, वो जो वक्त था वो मुझे याद है और हमने देखा उनका अंदाज़। तो अल्लाह मुझे भी, आपको भी, पुराने वक्तों के दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी, मददगारों को भी याद रखने की तौफीक अता फरमाए। और कभी भी ये मत कीजिएगा कि यार गरीब के साथ में कैसे बैठूं, यही तो तकब्बुर है। आगे सुनिए असाबे सुफा की एक और फजीलत, अल्लाह ने कुरान पाक में इनके बारे में और क्या फरमाया, वइदा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। तर्जमा कंजुल इरफान, और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो इनसे फरमाओ तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। आए हाय, कुरान सलाम भी दे रहा है और उन पर रहमत के बारे में क्या फरमा रहा है कि रब ने अपनी रहमत तुम्हारे लिए अपने जिम्मा करम पर ले ली है। यानी क्या फरमाया कि ए महबूब, ये पाक लोग जो हमारी आयात पर ईमान लाए, जब ये आपकी खिदमत में आया करें ना, इनकी इज्जत अफजाई करें, इनके साथ सलाम में पहल करें, और इन्हें ये खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह पाक ने फजल करते हुए अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला फरमाते, पहले भी नबी पाक बहुत करम फरमाते थे, पहले भी बड़ी सोहबत से नवाजते थे, मगर जब ये आयत नाजिल हो गई तो नबी पाक असहाबे सुफा को इतना करीब बिठाते थे कि हमारे घुटने नबी पाक के घुटनों से टच होते थे। یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں. جب اللہ نے فرما دیا ہے محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو دور مت کریں, ان کو سلام دیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان اصحاب صفا کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفا کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں دو آیتیں سنا چکا ہوں, اب تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے, ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا, وَصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے. اللہ اکبر. نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے, رب حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب انہیں نظروں میں رکھیے, ان پر اپنی نگاہ رحمت جاری رکھیے. اصحاب صفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آج 1400 سال بعد والے ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم پڑ جائے, ایک بار توجہ ہو جائے, ایک بار سرکار کی نگاہ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا شاعر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. میرے آقا کی نگاہ پڑنا, ایک بار کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کے کام بن جائیں. اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے, محبوب ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی ہیں, ان پر نگاہیں رکھنی ہیں, ان پر خاص توجہ رکھنی ہے. کاش اصحاب صفہ کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے, ہم پر بھی ایک ایسی نگاہ پڑ جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشیں, خوشا قسمت وہ دم بھر کو نظر زندگی بخشیں, یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور بات, اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, وَصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو کرم فرماتے تھے, اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا, تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہی اصحاب صفہ کے ساتھ ہو گیا. یعنی نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کہیں جانا ہوتا تشریف لے جاتے, پھر آ کر وہیں تشریف فرما ہوتے تھے. ہیں, اور جب تک اصحاب صفہ اٹھ کر نہیں جاتے تھے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے رہتے, میرے آقا بھی کہیں نہیں جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. اصحاب صفہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا, مگر یہ جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سن رہے ہیں, ان سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں, اپنی نگاہوں میں انہیں رکھیں, ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. لیکن وجہ کیا تھی, قرآن کہتا ہے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ چیز یاد رکھنی, اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے نا, تو یہ وصف ہے اصحاب صفہ, وائی دیر آر سو مچ سپیریئر, بیکاز وہ عبادت کرتے تھے صبح و شام, صبح و شام اللہ کو پکارتے تھے. میں اور آپ اب اپنے بارے میں سوچیں, ہم کیا کرتے ہیں, وہ غریب ہیں, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, کھانے کو کھانا نہیں ہے, رہنے کو گھر نہیں ہے, مگر صبح و شام اللہ رسول کی باتیں ہیں, صبح و شام علم دین, صبح و شام عبادت. میرے پاس کپڑے بھی ہیں, گھر بھی ہیں, کھانا بھی ہے, پیسے بھی ہیں, اور نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں. ایسے کتنے لوگ ہوں گے, ہیں نمازیں پڑھی بھی تو کوئی سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں, نفل تو ویسے ہی نہیں پڑھتے, کتنی تلاوت کی ہم نے, کتنا اللہ کا ذکر کیا, وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس غربت کے عالم میں. اور میری سہولت کے اندر عبادتوں کا عالم کیا ہے, ہم سب اپنے بارے میں جانتے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں, جو قرآن نہیں پڑھتے وہ سوچیں, جو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے وہ سوچیں, اتنی آسان زندگی ہوتے ہوئے اور ان سے رب کیسا راضی. آپ انعام سمجھ رہے ہو, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دنیا میں انعام کیا ہو سکتا ہے, کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کے ساتھ رہیے, ان پر اپنی نگاہ رکھیے, ان کو دور مت کیجیے. تو صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے. مگر عبادت کے ساتھ ایک اور قرآن نے خوبصورت بات کی ہے, وہ بھی سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو. کیا فرمایا, یریدون وجہہ, یہ عبادت تو کرتے ہیں مگر کس لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں عبادت اس لیے کروں کہ نمازی کہلاؤں, میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ سخی کہلاؤں, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی عبادت نصیب فرمائے جو فقط رب کریم کی رضا کے لیے ہوں, اخلاص ہو اس میں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں, ایک دن ایسا آیا کہ ہم اصحاب صفہ کے پاس پرانی چادریں ہوتی تھیں. یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ کے حالات کیا ہوتے تھے. کہتے ہیں ہمارے پاس پرانی چادریں ہوتی, انہی سے جسم کو ڈھانپتے تھے, اس کے علاوہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے, پیٹھ سیدھی رکھنے کی مقدار, چند لقمے کھانے کے ملتے تھے اور اس کو بھی بعض اوقات عرصہ گزر جاتا تھا. ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور اوپر کس کر کپڑا لپیٹ لیا کرتے تھے, ایسی بھوک میں وقت گزارا ہے. ایک بار کہتے ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے, دوران نماز اصحاب صفہ اتنی بھوک میں تھے کہ ان میں سے کئی صحابہ شدت بھوک سے گرے اور گر کر بے ہوش ہو گئے. آپ بھوک کا عالم سوچیں کہ اچھا پھر اس میں ایک اور خوبصورت بات, کس عالم میں بے ہوش ہوئے, کیا کر رہے تھے بتائیے نا, نماز پڑھ رہے تھے. یعنی بھوکے اتنے کہ کھڑا نہیں ہو جا رہا مگر نماز پھر بھی نہیں چھوڑ رہے, اور نماز کے عالم میں بے ہوش ہو گئے. اور ہمارا حال کیا یار, آج تھوڑا سا سر میں درد ہے, کل سے نماز پڑھ لوں گا, تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بس اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا, بس یار آپ چلیں میں بس بعد میں پڑھ لوں گا. بہانہ ڈھونڈتے ہیں یار نماز قضا کرنے کا. اور یہ ہے کہ جو بھوک سے برا حال ہے, شکوہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں, عبادت کرتے ہیں تیری, صبح و شام تجھے پکارتے, کھانا تو بھجوا دے, نہیں, راضی ہیں, مانگتے بھی نہیں ہیں کسی سے, بات بھی نہیں کرتے. حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کئی دن کا بھوکا تھا, مسجد نبی شریف کی طرف جا رہا تھا, اتنی بھوک تھی کہ بھوک کے سبب چکر آنے لگے, میں چکرا کر گر گیا, پھر اٹھا مسجد نبی کی شریف کی طرف, پھر چکر آنے لگے, یوں ہی چکراتا رہا, گرتا رہا, اٹھتا رہا, مسجد نبوی پہنچا, یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے میرا چہرہ دیکھا, بھوک کے آثار دیکھے تو گھر سے سرید منگوایا. سرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کر یہ بنایا جاتا ہے, تو وہ منگوایا اور مجھے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. کہتے ہیں میں سب کو بلا کر لایا, سب کو میں نے کھلایا, مجھے حکم نہیں تھا, مجھے دوسروں کو کھلانے کا حکم تھا, میں نے سب کو کھلایا. جب اصحاب صفہ کھا چکے, وہ پیالہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا, نبی پاک نے وہ پیالہ مبارک ہاتھوں میں لیا, اب اس کے صرف پیالے کے کنارے پہ تھوڑے سے ٹکڑے سرید کے بچے تھے. کہتے ہیں وہ انہوں نبی پاک نے اپنی مقدس انگلیوں سے جمع کیا, یہ مشکل سے ایک لقمہ بنا تھا. نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. کہتے خدا کی قسم میں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ ایک لقمہ کھایا تھا, حالانکہ کئی دن کا بھوکا تھا, اللہ کریم نے اس لقمے میں اتنی برکت دی کہ اسے ایک لقمے سے ہی میرا پیٹ بھر گیا. اچھا یہ یقیناً نبی پاک کا معجزہ ہے, مگر ان کا تو صبر دیکھیں نا, ان کی خودداری بھی دیکھیں. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا بھوک سے برا عالم, کئی دن سے کھایا نہیں تھا, پیٹ پیٹھ کے ساتھ لگ گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کوئی قرآنی مسئلہ پوچھا, کہتے ہیں مسئلہ اس لیے پوچھنے گیا تھا مجھے دیکھیں, میری کنڈیشن دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلا دیں, میں نے نہیں سوال کرنا, خودداری دیکھیں. کہتے ہیں میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا, کھانے کا نہیں کہا. حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. ہیں ان کی یہ, حالانکہ وہ بڑے سخی ہیں, مگر یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی جانتے ہوں کہ آج کہیں اور کی مہمانی ملنی ہے, آج کہیں اور کی دعوت ملنی ہے. بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا گیا, ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا, سوچا جواب دیتے دیتے مجھے بھی دیکھیں گے, میری حالت دیکھیں گے, میری بھوک دیکھیں گے, مجھے کھانا کھلا دیں گے. حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتایا اور تشریف لے گئے. کہتے میں حیران ہو گیا. بہرحال اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے سبحان اللہ, میرے آقا تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں نا. جب نبی پاک کے پاس گیا تو آقا نے دیکھ لیا کہ میں بہت شدید بھوک میں ہوں. پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے گھر پہ معلومات کی, کچھ کھانے کو ہے؟ اب دیکھیں یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے. ایک باری میں نبی پاک نے گھر پہ معلوم کیا تو کچھ کھانے کو نہیں تھا، جو پہلا واقعہ میں نے سنایا، تو اس میں دعا کی تو اللہ کریم نے کھانے کا انتظام فرمایا. دوسرے واقعے میں نبی پاک نے سرید منگوائی، سب اصحاب صفہ کو کھلایا، سیدنا ابو ہریرہ کو ایک ہی نوالا ملا، اللہ نے اسے ایک نوالے سے ان کا پیٹ بھر دیا. تیسرا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو نبی پاک نے اپنے گھر پہ پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، تو کہا ابھی ابھی ایک صحابی رسول دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں. میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ سارے ہی اصحاب صفہ کو لے آؤ. اچھا کہتے ہیں میں حیران، اتنی مجھے بھوک لگی ہے، پیالہ ایک دودھ کا ہے، 70 صحابہ کیسے پئیں گے؟ لیکن حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہتے ہیں میں لے آیا. اچھا یہ کبھی کبھی ہمیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہوئی ہوگی کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہو اور ہمیں ہی کوئی کھڑا کر دے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. بندہ کہ پہلے مجھے بھوک لگی ہے، میں دوسروں کو کھلاؤں، خود کب کھاؤں گا؟ اچھا ہمیں تو یہ پتہ ہوتا کہ بریانی کی دیگ ہے، کھلانے کے بعد مجھے بھی مل جائے گی، مگر یہاں تو وہ ایک پیالہ دیکھ رہے تھے. تو اب نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو پلاؤ، پلانے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی. اب سارے صحابہ کو بھوک لگی تھی، ایک ایک کر کے صحابی بسم اللہ پڑھتے اور پیٹ بھر کر دودھ پیتے. کہتے ایک نے پیا، دو نے پیا، تین نے پیا، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. کہتے پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. ہیں اب نبی پاک کہتے ہیں اے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، ایسا کرو بسم اللہ پڑھ کے پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. وہ تواڈی پنجابی وچ کہتے ہیں نا رچ کے دودھ پیا. ہیں پھر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا اور پیا. کہتے ابو ہریرہ اور پیو. ہیں کہتے پیتا رہا، آخر میں نے کہا حضور بس اب جگہ نہیں ہے. اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور جو جتنا بھی دودھ تھا میرے آقا نے اسے نوش فرما لیا. ایک اچھا یہاں سخاوت مصطفیٰ، یہاں نبی پاک کا معجزہ، وہ تو ڈسکس کرتا ہوں میں، ہم نے کئی بار کیا ہے. ایک اور خوبصورت بات سیکھنی ہے، پیارے آقا نے کب پیا؟ 71 لوگوں کو پلا کر پھر نبی پاک نے دودھ پیا. یہ بھی تو پیارے آقا کی کیسی مہمان نوازی ہے. سیکھنے کو یہ بھی ملا، سنت یہ ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے، پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے، یہ بھی ادب ہے. تو بہرحال اب یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت نبی پاک کا معجزہ ہے. اسی بات کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کوسچن کر لیا. آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی زبان میں دودھ کو، پیالہ جام. کہتے ہیں اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ وہ کیسا پیالہ تھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور سب کا پیٹ بھر گیا. مگر اگین نبی پاک کا معجزہ کمال، مگر اصحاب صفہ کا صبر کیسا ہے، اصحاب صفہ کی غربت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے. اور ایک اور خاص بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج کے دور میں بہت پھیل گئی ہے، کہ خودداری. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، حضرت عمر فاروق سے کہا نہیں کہ حضور میں بہت بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے، میں دین کے لیے قربانی دے رہا ہوں. نو. اور آج چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ کسی کے پاس جا رہا ہے، سوال کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے. حدیثوں میں اسے انگارا قرار دیا گیا. یاد رکھیے، نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر والا ہاتھ برکت والا ہوتا ہے. جس کا ہاتھ مانگنے والا بن گیا نا، پھر وہ مانگنے والا ہی رہ جاتا ہے، بیچارے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے. زندگی کا اصول بنا لیں. اللہ پاک مجھ پر اور آپ پر کبھی ایسی نوبت نہ لائے، لیکن اگر کوئی ٹف ٹائم آ جائے نا، تو میں جانوں، میرا رب جانے، میرے رب کے خزانے تھوڑی ماد اللہ ختم ہو گئے جو میں دنیا والوں کے پاس جاؤں. دنیا والے دیتے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. ہاں وہ کریم فرماتا ہے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم. اور مزے کی بات دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے جو جتنا مانگتا ہے لوگ اس کو اتنا ہی ڈس لائک کرتے ہیں. کیوں جاؤں میں دنیا کے کسی بندے کے پاس؟ ایک دو بار کے بعد تو فون بھی بلاک ہو جاتا ہے، یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. نہیں، میں جانوں، میرا رب جانے، اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو دے گا، خوددار بن جائے. اچھا پھر اس شخصیت کا، اس بندے کا امیج بھی خراب ہو جاتا ہے جو بار بار مانگتے رہتے ہیں نا. اچھا بندے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، بس مانگنا ہے، کام نہیں کرنا ہے. نہیں، آپ اگر مانگنے والی سائڈ پہ آ گئے نا، آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ہمت کر کے کچھ بھی کر کے کام کر کے کمائے. اللہ ایسی غیب سے مدد کرے گا. ہم نے دیکھا یار چھوٹی ریڑھی لگاتے تھے آج بڑی بڑی دکانیں ہو گئی ان کی, کیونکہ انہوں نے کام کی طرف توجہ دی, مانگنے کے لیے نہیں گئے. اور ہٹے کٹے آج روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ان پروفیشنل لوگوں کی وجہ سے ضرورت مند مارے گئے. ہمارے امیر اہل سنت تو کئی بار سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آپ نے مدد کرنی ہو آپ خود تلاش کریں. سفید پوش انسان, غیرت مند انسان کبھی مانگے گا نہیں, پریشان ضرور ہوگا, جا کے ہیلپ کر دے. لیکن جو مانگنے کے لیے نکل پڑتے ہیں, اللہ کرے میری بات ان تک پہنچے کہ یہ آپ کو اس مصیبت سے نکلنے نہیں دے گا. یہ انگارہ فرمایا حدیثوں میں. حضرت ابو ہریرہ جیسی پوزیشن تو کسی کی بھی نہیں آئی یار, کہ کئی کئی دن کھانا ہی نہیں کھایا انہوں نے, پھر بھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلا دیں. آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا ہم, کتنے ادب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری کا ہمیں حصہ مل جائے. ہاں, اپنے پرابلم دنیا والوں کو بتانے سے حل نہیں ہوتے, الٹا صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے. میں نے بہت پہلے ایک بیان میں بات کہی تھی, چلے دوبارہ کر دیتا ہوں, شاید کسی کو کام آ جائے. کبھی بھی زندگی میں اپنا پرابلم ہے نا دنیا والوں کو نہ بتایا کریں. آپ پرابلم بتاتے ہیں نا, مدد نہیں کرتے, مگر ہمارے جانے کے بعد ہمارا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آیا تھا میرے پاس, فلاں مشکل میں ہے, فلاں اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے, مدد مانگنے آیا تھا, مسئلہ حل بھی نہیں کیا اور دوسروں کو بتانا بھی شروع کیا. کیوں بتاؤں میں کسی کو؟ دنیا والے تو زخم دیتے ہیں, یاد کر لو, دنیا والے تو زخم دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے نا, التجا کرنی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ آقا تم ہی سے مانگیں گے, تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ الحمدللہ خودداری نصیب فرما دے, شکر کیا کرے. ایک بار محدث اعظم پاکستان, دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے تھے, دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا, اللہ سے چاہیے ہوتا تھا. ایک مرتبہ, اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہیں محفل پر بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے, گھر والے غریب لوگ تھے. آپ نے ان کے یہاں بیان فرمایا, بیان ختم ہونے کے بعد واپسی پر بجائے یہ کہ گھر والے کچھ نذرانہ پیش کرتے, محدث اعظم پاکستان نے ان کو رقم پیش کی. تو کہتے ہیں حضرت ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں, آپ ہمارے گھر بیان کرنے آئے. تو آپ نے کیا فرمایا, رقم تو میں تمہارے لیے شکریہ کے طور پر ادا کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ پاک اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. دنیا والوں سے نہیں لینا, اللہ سے لینا. اپنی نیکیوں کی جزا ہم نے رب سے لینی ہے, دنیا نے کیا دینا ہے. اور اگر دنیا والوں سے جزا لینی ہے تو پھر ایسا نہ ہو آخرت کا ثواب ختم ہو جائے. تو عبادتوں میں, نیکیوں میں بھی لوگوں سے نہیں, اللہ سے جزا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. دنیا کی چیزیں تو ویسے ہی اللہ نے دے دینی ہے, جو میرے نصیب میں رزق ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. میں کیوں دوسرے کے مال پہ نظر رکھتا ہوں؟ کچھ لوگ آلویز دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہیں, یار اس سے کچھ مل جائے گا, اس سے کچھ مل جائے گا, اس سے قرضہ مل جائے گا, اس سے نوکری مل جائے گی, اس سے کاروبار مل جائے گا. نہیں یار, اللہ نے دینا ہے. اگر میرے نصیب میں تو خود چل کر آ کر مجھے کاروبار دے دے گا. میں نے اس طرح دوسروں کے بال پر نظر نہیں رکھنی ہے. اور جب لوگ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں نا, تو اپنی نعمتیں کم نظر آنے لگ جاتی ہیں, ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. ڈی مورلائز نہیں ہونا ہے, مجھے اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ایک فارمولا کئی بار بیان ہوا کہ زندگی کے ایک اصول بنا لیں, نعمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں, نیکیوں میں اپنے سے آگے کو دیکھیں. ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے, ہم نیکیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں. بھائی میں بھائی دو نمازیں قضا کرتا ہوں نا, یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یار آپ اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہو؟ آپ تہجد گزار سے کمپیئر کرو نا, کہ آپ کی پانچ نمازیں پوری نہیں ہیں, اگلا تہجد بھی پڑھ رہا ہے. آپ پورے سال میں ایک قرآن ختم مشکل سے کرتے ہو, وہ روز تلاوت کر رہا ہے. کمپیئر ٹو دا موسٹ, جو زیادہ عبادت گزار ہے, ہم اس سے نہیں کر رہے. اچھا مالداری میں ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کے پریشان, او ہو اتنی بڑی گاڑی لے لی, نیا موبائل لے لیا, بڑا بنگلہ بنا لیا. او اللہ کے بندے, جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس سے نیچے بہت سارے لوگ رہتے ہیں, جھونپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے, یہی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس وقت ہاسپٹل میں نہیں ہیں, ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں ہیں. تو دیکھیں نا, نعمتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس. جب یہ سوچتا ہے انسان تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنا خوشحال رکھا ہے. تو پلیز, اگر زندگی کا سکھ چاہیے تو یہ فارمولا یاد کر لیں, نعمتوں میں اپنے سے کمتر دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. تو انشاءاللہ صبر بھی آ جائے گا اور اللہ کی رضا پر ہم راضی بھی رہیں گے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, خالق کو ناراض کر دیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. یہ کیٹیگری موجود ہے آج ہمارے طرف. کون؟ جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں, انٹرٹین کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں. آج کل یہ ٹک ٹاک, سوشل میڈیا اور ہر طریقے کی برائی آ رہی ہے کہ یار لوگ پسند کریں, فالوورز مل جائیں, لائکس مل جائیں, مشہور ہو جاؤں. کون راضی ہو رہا ہے؟ بندوں کو راضی کر. ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو. آگے جا کے یہ بندے بھی ناراض ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بڑے بڑے نامور ہیں اس فیلڈ کے لوگ, جب ان کے مرنے کا وقت آتا تو جنازے میں لوگ نہیں ہوتے, بیمار ہوتے تو علاج کے لیے کوئی کرنے والا نہیں ہوتا, انتقال ہو جائے تو کوئی اصالے ثواب کرنے والا نہیں, تھوڑے عرصے بعد نام بھی ختم. اس زمانے میں لگ رہا ہوتا میں بڑا اہم ہوں. وہ کہتے ہیں نا, قبرستان پر ایک قبر پر تختی لگی ہوئی تھی کہ میں بڑا اہم تھا, یہی میرا وہم تھا. یہی ہوتا ہے ان کو, لگتا ہے ارے بھائی بڑا اہم ہوں, میرے لاکھوں ملین فالوور ہے. اگر اللہ ناراض ہے نا تو یہ مخلوق بھی تمہیں بھول جائے گی, کیونکہ خالق ناراض ہے. حدیث پاک کا پہلا پارٹ سمجھ آ گیا کہ کبھی بھی زندگی میں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض مت کرنا. کچھ لوگ بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. یار کیا کروں یار, فیملی کہتی ہے, بچے کہتے ہیں, کرنا پڑے گا, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. حرام کام کر رہے ہوتے ہیں, حرام ہالیڈیز ہو رہی ہوتی ہیں, ناجائز کام ہو رہے تھے, کیوں بندے راضی ہو جائیں مگر خالق ناراض ہو رہا ہے. رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے شادی میں ناچ گانے, ڈھول تماشے, فائر ورکس, مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض کر رہے ہو, برباد ہو سکتے ہیں. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا, وہ بڑے کمال کا ہے. فرمایا کچھ لوگ خالق کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں اور مخلوق ناراض ہو جاتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. سچ بتاؤ فائدے میں کون رہا؟ مخلوق بھی راضی, رب بھی راضی, کیونکہ ٹارگٹ چینج ہو گیا نا, اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے بندے تو رب کے بندے ہیں نا, میں نے کیوں ان کو راضی کرنا, رب نے راضی کر دینا ہے. یہی ہوا تھا خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز کے ساتھ. گئے نا ہندوستان, داخلہ بند کر دیا, پانی بند کر دیا, بندے کو بند بیٹھنے نہیں دیا. پرتھوی راج چوہان کے بڑے بڑے سپاہی آ گئے, ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا تھا خواجہ صاحب کو, مگر وہ لگے رہے اللہ کی رضا والے کام کرنے میں. آج وقت کیا آیا ہے کہ 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, کروڑوں دلوں میں اگر پیار ہے تو خواجہ غریب نواز کا ہے. اللہ کو راضی کیا نا. کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین رب کو راضی کر رہے تھے, 22,000 یزیدیوں کو راضی نہیں کیا, یہ ناراض ہو گئے, لڑائی ہوئی, معاذ اللہ انہوں نے زیادتی کی, مگر کیا ہوا؟ آج ساری دنیا میں حسین کا نام زندہ ہے, یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. جتنے اولیاء کرام دیکھے ہیں, جتنے اللہ والے دیکھے, وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے بندے راضی ہوں گے کہ نہیں, اللہ ان کو بھی راضی کر دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ سوچ عطا کر دے کہ زندگی کا گول ایک ہونا چاہیے, اللہ راضی ہو جائیں, اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں, بس. دنیا کے پیچھے نہ رہا کریں. کچھ لوگ اب جب بھی اچھا کام کریں گے نا, کچھ لوگوں کو پرابلم ضرور ہوگی آپ سے, اس کو چھوڑ دیں, اللہ رسول کو راضی کریں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ اپنے بندوں کو بھی راضی کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.